السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام غامدی کے ساتھ اور میں ہوں ندا سمیر. آج ہم بات کریں گے جہیز کے مسئلے پر، جو کہ ایک اور ہمارے معاشرے کا سنگین مسئلہ ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ پہلے لوگ اپنے بچے اور بچیوں کی شادیاں طے ہونے کے لیے پریشان ہوتے ہیں، شادیاں طے ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد جہیز ایک بہت بڑا جو ہے پریشانی کا ہمارے لیے سبب بن جاتا ہے. اور اکثر بچیاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیاہ ہی اس لیے نہیں جاتی ہیں کہ ان کا معقول جہیز تیار نہیں ہوتا. ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر بچوں کی یہاں شادیاں ہو جاتی ہیں، اس کے بعد بھی، شادی ہونے کے بعد بھی سسرال میں اکثر جہیز کے معاملات پر جھگڑے چلتے رہتے ہیں اور یا ان کو تانے دیے جاتے ہیں. تو کیا جہیز لینا شرن درست ہے نہیں ہے، اسی مسئلے پر آج ہم ڈسکشن کریں گے. ہمارے بہت محترم جاوید احمد گاندھی صاحب ہمارے سے موجود ہیں. السلام علیکم گاندھی صاحب.
جی وعلیکم.
ساتھ اسی ڈسکشن میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں سعدیہ خان صاحبہ. سعدیہ، آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں. آپ کو دیکھیے، مجھے کیوں لگتا ہے کہ آپ بہت سا جہیز لائی ہوں گی اپنی شادی میں؟
بہت سا تو نہیں، لیکن تھوڑا سا ماں باپ نے ضرور جہیز دیا تھا اور کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں تھی جہیز کی سسرال کی طرف سے.
یہ بڑی اچھی بات ہے. گاندھی صاحب کے پاس چلتے ہیں. گاندھی صاحب، سب سے پہلے ہم مسلمان ہونے کی حیثیت، ہم ہر بات میں کہتے ہیں کہ سنت نبوی پر عمل کیا جائے. کیا جہیز دینا یا لینا سنت نبوی ہے؟
یہ سنت کو پہلے سمجھ لینا چاہیے کیا چیز ہے. سنت اس عمل کو کہتے ہیں جس کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی حیثیت سے جاری کیا ہو، اور اس میں زیادہ تر اعمال وہ ہیں جو پہلے سے چلے آ رہے تھے. یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. آخری نبی سے پہلے بہت سے انبیاء آئے، ان سب نے جو طریقہ قائم کیا اس کو سنت کہا جاتا ہے. اسی طریقے کو رسول اللہ علیہ وسلم نے بھی دین کی حیثیت سے جاری کیا. تو جہیز کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی یہ کہ آپ جہیز دیں آپ نہ دیں، پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کوئی مذہبی بحث نہیں ہے.
تو پروفٹ نے اپنے بیٹیوں کو، ہمارے پروفٹ محمد پیس اپون ہم، انہوں نے اپنی بیٹیوں کو جہیز دیا تھا.
رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عرب کی روایات تھیں، آپ بھی انہی کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین آئے گا تو آپ کو سارا کچھ کر کے دے دے گا. رسول اللہ علیہ وسلم بھی ایک عرب معاشرے میں پیدا ہوئے، اس کے لحاظ سے آپ لباس پہنتے تھے، اس کے لحاظ سے آپ مجلسوں میں جاتے تھے، آپ کا طرز گفتگو وہ تھا. دین کیا چیز ہے اس کو الگ کر کے دیکھنا چاہیے. میں نے اس لیے پہلی بات یہی کہی کہ ہم اصل میں ہر چیز کو دین بنا دیتے ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم کی بہت سی چیزیں پسندیدہ تھیں، بعض سبزیاں آپ پسند کرتے تھے، بعض چیزوں کا کھانا پسند کرتے تھے. اس کا تعلق سنت سے نہیں ہوتا. سنت کوئی چیز اس وقت بنے گی جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی حیثیت سے جاری کرتے ہیں. یعنی آپ دین بتاتے ہیں تو پیغمبر کی حیثیت سے بتاتے ہیں. دیکھیے، میں اس کی ایک مثال خود حضور کی زندگی سے آپ کو دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے. اگر آپ کبھی سعودی عرب گئے ہوں تو مکے میں آج بھی کوئی کھیتی باڑی یا باغات نہیں ہے. یعنی مکے کے لوگ کھیتی باڑی سے، زراعت سے واقف ہی نہیں تھے. انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کھیتی کیسے اگائی جاتی ہے، درختوں پہ پھل کیسے آتا ہے، اسی طرح سے جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں ان سے واقف نہیں تھے. جو لوگ واقف نہیں ہوتے ان کے لیے تعجب کی چیز ہوتی ہے. مجھے یاد ہے کہ میں اپنے ایک بچپن کے کالج کے دوست کو اپنے گاؤں لے گیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا گندم کس درخت پر لگتی ہے. ان کا خیال تھا کہ گندم بھی درختوں کے اوپر لگتی ہے. واقف نہیں تھے، پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو ایک دن بازار کے قریب سے جاتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ لوگ پیوند لگا رہے ہیں کھجور کے درختوں پر. یعنی مدینے کے لوگوں کے زراعت تھی، وہ باغات اگاتے تھے اور کھجوروں کے باغ، دوسری چیزوں کے باغات. اب بھی دیکھیں آپ تو مدینہ بڑا سرسبز ہے، تو وہاں لوگ لگا رہے تھے. تو آپ نے ایسے ہی تبصرہ کیا اس کے اوپر چلتے چلتے کہ یہ تم نہ کرو، یعنی یہ کیوں مشقت لے رہے ہو پیوند لگانے کی، کیونکہ آپ اس سے واقف نہیں تھے یہ کیا چیز ہے. اچھا، لوگوں نے کیونکہ خدا کے پیغمبر ہیں تو یہ خیال کیا کہ یہ کوئی ٹھیک کام نہیں جو ہم کر رہے ہیں، تو نہیں کیا انہوں نے.
اچھا،
اور اللہ کے قانون کے مطابق پھل بھی نہیں آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پیوند لگانے کا قانون ہے پھل تو اس کے مطابق ہی آئے گا نا. تو لوگ آپ کے پاس گئے. دیکھیے، یہ مسلم نے اس روایت کو بیان کیا ہے، جلیل القدر محدثین بیان کرتے ہیں، یہ بڑی غیر معمولی روایت ہے. آپ کے پاس لوگ گئے تو آپ نے فرمایا کہ انما انا بشر، میں انسانوں میں سے ایک انسان ہوں، میں بہت سی باتیں کہتا ہوں، جو بات میں دین کی حیثیت سے کہوں خدا کی طرف سے اس کی تمہیں پیروی کرنی ہے. یہ میرا ایک گمان تھا، میں نے اس کا اظہار کیا. اس کے بعد جو جملہ بولا وہ یہ تھا، انتم عالم بے امور دنیا کم، تم اپنے دنیوی علوم کو مجھ سے بہتر جانتے. اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیا کیا. دیکھیے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ ساری بات بیان کی جاتی ہے. ان کے معاملے ہی کو نوعیت نہیں سمجھتے لوگ کہ کیا تھی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے. ان کو آپ ہی نے پالا، آپ ہی کے پاس وہ رہتے تھے. تو ایک طریقے سے جیسے ایک باپ گھر بساتا ہے اپنے بیٹے کا، آپ نے بالکل ایسا ہی کام کیا. لہذا ضروری چیزیں بھی آپ نے دی. اسی کو عام طور پر جہیز کے لفظ سے تعبیر کر لیا جاتا ہے. یہ نہ کوئی بری چیز ہے، اپنی اصل میں اگر آپ اس کو دیکھیں مثال کے طور پر اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرتا ہوں, میں اس کو کوئی تحفہ دے دیتا ہوں, میں اس کو کوئی چیز دے دیتا ہوں, یا مجھے معلوم ہے مثال کے طور پر کہ میرا داماد ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ بعض ذمہ داریوں کو ادا کر سکے, اس کی کوئی مدد کر دیتا ہوں. یہ اگر بالکل فطری طریقے سے ہو تو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہمارے معاشرے میں ہوا کیا ہے, اصل میں اس کو ایک مسئلہ بنا لیا گیا, یہاں تک کہ وہی بات جو آپ نے ابتدا میں کہی کہ لوگوں کے لیے اپنی بچیوں کو گھر سے اٹھانا ناممکن ہو گیا. تو کوئی چیز جس وقت اخلاقی مسئلہ پیدا کر دیتی ہے تو اب وہ مذہب کا مسئلہ بن گیا. اب ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ اس کے اندر اخلاقی خرابی پیدا ہو گئی ہے, یہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہے, یہ آزار کا باعث بن رہا ہے, اس کے اندر آپ کا جو اخلاقی وجود ہے وہ مجروح ہوتا ہے, اب اس کو روک دیجیے, اب اس کی اصلاح کیجیے.
حامد صاحب, اب یہاں پہ تو میں پوچھنا چاہوں گی, آپ نے کہا کہ عربوں کی روایت تھی اور اس سے پہلے بھی چلتی آ رہی تھی, تو یقیناً عرب بھی اپنی جو ان کی سطاعت ہوگی, جو ان میں کوئی امیر ہوتا ہوگا تو اپنی بیٹی کو بہت سا جہیز دیتا ہوگا, اور آپ نے کہا کہ بظاہر یہ دینی مسئلہ نہیں ہے, تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کے پاس بہت مال ہے اس کو جو ہے کھلی چھوٹ ہے کہ وہ کروڑوں کا جہیز بھی دے دے اپنی بیٹی؟
نہیں, عربوں میں اس کی کوئی روایت تھی نہیں. میں نے تو آپ کو ایک اصول کی بات بتائی ہے کہ جو عرب روایات تھی ان کے مطابق زندگی بسر کی جائے گی. تو عربوں کے ہاں تو عام طور پر یہ ساری ذمہ داری لڑکے پر ہوتی تھی.
اچھا,
یعنی اس کو کچھ دینا ہے, اس کو ادائیگی کرنی ہے, اس کو والدین کو بھی ادائیگی کرنی ہوتی تھی, اس کو اپنا گھر پہلے بنانا ہوتا تھا. یعنی عربوں کے ہاں اس کا رواج نہیں تھا کہ آپ کوئی مشترک خاندان میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں آئیں گے, یہ رواج نہیں تھا. یعنی آپ جب شادی کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں تو آپ کو ایک کمرے ہی کا گھر بنانا ہے, ایک جھونپڑا ہی بنانا ہے, وہ آپ کو بنانا پڑے گا, آپ کو اس کو کچھ ضروری چیزوں سے آراستہ کرنا ہی ہوگا.
یہ بھی ایک مسئلہ, ہم نے ایجپٹ میں بھی یہی صورتحال دیکھی کہ جہاں پہ شرط لاگو کر دی جاتی کہ لڑکا پہلے گھر دے گا لڑکی کو تو ہی شادی ہوگی, اور اس میں لڑکے اور لڑکیوں میں بہت فرسٹریشن آتی ہے کہ جن کو یہ کہ ہم ابھی گھر خریدنے کی, ظاہر سی بات ہے ایک لڑکا اس کا کریئر بنتا ہے اس کے بعد ہی گھر خریدنے کی استطاعت رکھتا ہے, تو ایسے میں بھی شادیاں نہیں ہو پاتی.
اسی لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جتنی چیزیں یہ سوسائٹی کی روایات ہوتی ہیں نا, ان سوسائٹی کی روایات کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے. یعنی آپ اس کی پابندی کیوں کریں, بات یہ ہے کہ باہمی طور پر ایک چیز طے ہو گئی ہے اس کے مطابق شادی ہو جانی چاہیے. لیکن میں آپ نے چونکہ پوچھا عربوں کے بارے میں, تو ان کے یہاں جہیز کی روایت کیا ہوتی, وہاں تو الٹا لڑکے کے اوپر یہ سب کچھ تھا. اچھا, ملیشیا میں یہی صورت ہے, یعنی وہاں پر اگر آپ شادی کرنا چاہیں تو آپ کو والدین کو بھی ایک رقم ادا کرنی پڑتی ہے. باقاعدہ وہ لوگ جو باہر سے جاتے ہیں اور وہاں شادی کر لیتے ہیں, اکساط میں یہ رقم ادا کر رہے ہوتے ہیں
کہ یہ درست ہے
بھی صحیح نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی چیزوں کو لوگ مذہبی بنا لیتے ہیں جبکہ یہ چیزیں مذہبی نہیں ہوتی. جیسے ابھی پچھلے دنوں ایک پروگرام میں ہم نے اس پر بحث کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچوں کو دودھ پلانے کے لیے بادیا میں بھیج دیا جاتا تھا. یعنی جو بدوی لوگ تھے وہ عام طور پر دودھ پلاتے تھے, بچے کی پرورش ابتدا میں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ تو یہ بتا رہے ہیں قرآن مجید میں کہ یہ ماں ہے جس نے اس کو دودھ پلانا ہے. تو اگر آپ مذہبی لحاظ سے دیکھیں تو زیادہ بہتر تو یہی ہوگا نا کہ ماں دودھ پلائے گی, لیکن وہاں کی روایات وہاں کے رسوم کے لحاظ سے لوگوں کو دودھ پلانے کے لیے بھیجا جاتا تھا.
ہاں, ایک اور میں نے سنا ہے کہ یہ جو ڈوری اینڈ جہیز, یہ مہر, یہ سیم چیزیں ہیں یا مہر ڈفرنٹ دین جہیز اینڈ ڈوری؟
نہیں نہیں, مہر بالکل الگ چیز ہے. مہر تو
لوگ ابھی مہر بھی ابھی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈوری اینڈ جہیز از لائک مہر.
مہر کو پہلے آپ سمجھ لیجئے وہ کیا چیز ہے. یعنی ہمارے ہاں ہمارے اسلامی قانون میں یا اللہ تعالیٰ کے قانون میں جو خاندان کا رشتہ قائم ہوتا ہے اس میں مرد پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ اخراجات فراہم کرے گا. یعنی یوں نہیں کہا گیا کہ عورت اور مرد دونوں مل کے کمائیں گے اور وہ اپنا گھر چلائیں گے. عورت کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالی گئی, وہ کمائے کھائے, اس کا مال ہے, وہ جتنا بھی کمائے کاروبار کرے ملازمت کرے, اس کے اوپر شوہر کا کوئی حق نہیں ہے. لیکن شوہر کے مال کے اوپر عورت کا حق ہے, اس کی ذمہ داری ہے. اب یہ ذمہ داری کیونکہ ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں شادی کرنے جا رہا ہوں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے درمیان اکٹھا رہنے کا معاہدہ ہو گیا ہے, مجھے ذمہ داری اٹھانی ہے. اس ذمہ داری کا ٹوکن ہے مہر. یعنی میں بطور ٹوکن اور علامت کے 10,000-20,000 روپیہ اپنی بیوی کے ہاتھ پر رکھتا ہوں تاکہ سنجیدگی کے ساتھ میں اس ذمہ داری کو اٹھا لوں کہ آپ مجھے اخراجات بھی پورے کریں.
لیکن یہ بھی تو مشکل ہے کہ شادی جس وقت نکاح ہو اسی وقت بہتر ہے,
اسی وقت آپ کو ادا کرنا ہوتا ہے. یعنی یہ وہ رقم ہے جو اصل میں ٹوکن کے طور پر دی جاتی ہے.
لیکن یہ بھی تو مردوں کے لیے بہت مشکل ہے نا, اگر ان کے پاس نہیں پیسے ہیں تو وہ بھی تو نہیں شادی کر سکتے.
باہمی طور پر طے کر لیں کہ معقول رقم مانگنی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کو ہم نے کیا کیا ہوا ہے, ہمارے معاشرے کے اندر ہر چیز جو بہت اچھی
گارنٹی بنا لیا
اس کو گارنٹی بنا لی. یعنی وہ اصل میں ایک ٹوکن ہے. آپ 100 روپیہ رکھ دیں ہاتھ کے اوپر, آپ 400 روپیہ رکھ دیں, اصل میں وہ آپ کو سنجیدہ کر رہا ہے کہ دیکھو تم اس حریم میں داخل ہو رہے ہو, یہ عورت تمہارے گھر میں آ رہی ہے, اس کی تم نے نان نفقے کی اخراجات کی خوش دلی کے ساتھ ذمہ داری اٹھانی ہے. یہ ذمہ داری کو اٹھانے جیسے آپ کسی پلاٹ
شروعات کا چیک ہے,
یعنی یہ اصل میں پہلا علامتی اظہار ہے کہ میں نے یہ ذمہ داری اٹھا لی ہے, میں اب اس کو سنجیدگی سے پورا کروں گا اس بات تاکہ وہ سنجیدہ ہو جائے.
حالانکہ لڑکی کے دماغ میں یا اس کے والدین کے دماغ میں آتا ہے کہ ہماری بچی کی گارنٹی ہے, حالانکہ گاندھی صاحب اگر دیکھا جائے تو رقم چاہے 5,000 ہو یا 50 لاکھ ہو, وہ ایک دن ختم ہی ہو جانی ہوتی ہے.
میں یہ کہتا ہوں یہ گارنٹی ہے ہی نہیں, یعنی اس کو ہم نے غلط طرف رکھ دیا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ کہ مہر کا دینا لینا اس وقت زیر بحث آتا ہے جب طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. یہ ایسا نہیں ہے, یہ پہلا کام ہے جو مجھے کرنا ہے, اس کو کرنے کے بعد زندگی شروع ہوگی. یعنی یہ میرا علامتی اظہار ہے.
ڈفرنٹ چیزیں مہر اینڈ جہیز,
یہ بالکل لگتی ہے, یہ تو لڑکے نے دینا ہے. جہیز یعنی جس نے شادی کرنی ہے مرد نے, اس نے
اسی نے مہر دینا, اسی نے جہیز دینا,
اسی نے ہاتھ رکھنا, آپ کے اس کے ہاتھ کے اوپر رکھنا ہے. جہیز کیا ہے؟ جہیز اصل میں گھر کو تیار کرنا ہے. تو ہمارے معاشرے میں روایت یہ ہے کہ وہ گھر کو تیار کرتے ہیں اصل میں لڑکی کے گھر والے. وہ آپ کے بیڈ روم کا فرنیچر دیں گے, وہ آپ کے گھر کا ساز و سامان دیں گے, وہ آپ کو تیار کر کے دیں گے کہ آپ نے نیا گھر بسانا ہے.
بالکل. کیا یہ لڑکی کے خاندان والوں کی ذمہ داری ہے؟ جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ روایت ہے اور اس میں دین کی عمل دخل نہیں ہے, لیکن جہاں یہ معاشرتی برائی بن جائے تو دین وہاں پر دخل دینا چاہیے, اس کو روکنا چاہیے. بالکل, اس کا جواب لیں گے گاندھی صاحب. یہ بہت اہم بات ہے, لیکن ایک مختصر سے وقت کے بعد. ویلکم بیک. جہیز کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں, گاندھی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. وقت ضائع کیا بھائی. گاندھی صاحب, جہیز اب اگر ایک معاشرتی لعنت بن چکا ہے تو آپ نے کہا اسے روکا جائے, کس طرح روکا جائے اور کیا روکنا درست ہے؟
اعتدال کے ساتھ. مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ وہ اپنے لیے اسے باعث شرم سمجھیں کہ وہ جہیز کا مطالبہ کریں یا اس کے بارے میں توقعات رکھیں. جہیز کا مطلب کیا؟ لغوی لحاظ سے تیار کرنا. عربی زبان میں جہازہ تجہیز کا مطلب ہوتا ہے تیار کرنا. کبھی آپ نے دیکھا ہو شاید اس موقع پر, یہ بات بری لگے, آپ مردے کو کیا کہتے ہیں؟ تجہیز و تکفین.
بالکل,
یہ وہی لفظ ہے.
اچھا,
یعنی اس کو تیار کیا جا رہا ہے قبر میں لے جانے کے لیے, یہاں تیار کیا جا رہا ہوتا ہے گھر بسانے کے لیے. تو لفظ ایک ہی ہے.
تو یہ دونوں طرف کے لیے ہونا چاہیے نا, لڑکے کے لیے بھی ہونا چاہیے, لڑکی کے لیے بھی
مل کے. یعنی اس کو باہمی طور پر لوگ کر لیں. زیادہ تو لڑکی کو ذمہ داری اٹھانی چاہیے. وہ گھر کو دیکھیے, لڑکی کا ہم استقبال کر رہے ہوتے ہیں, اس نے ہمارے گھر میں آنا ہے, تو یہ ذمہ داری تو ہماری ہونی چاہیے کہ ہم اس کے لیے کوئی کمرہ تیار کریں, اس کو فرنیچر دیں.
یعنی کمرہ تیار کرتے ہیں اسی کے علاوہ سامان سے.
یعنی دیکھیے, یہ جو الٹ صورت ہے یہ ہمارے معاشرے میں ہے. عرب معاشرے میں یہ چیز نہیں تھی. میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنی بچی کے لیے یہ بندوبست کیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ لڑکے والے بھی آپ ہی تھے.
صحیح.
یعنی اس کو لڑکیوں کو دیے جانے والا جہیز نہیں سمجھنا چاہیے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی انہی کی کفالت میں تھے. صحیح. تو آپ نے اپنی بیٹی کے لیے گھر کی تیاری, ضروری چیز ہے, چھوٹی موٹی جو ایک گھر چلانے کے لیے اس وقت کی معاشرت میں ضروری تھی, وہ آپ نے دی. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ لڑکے والے کی طرف سے بھی آپ ہی کو یہ معاملہ کرنا تھا. یہ کوئی اس طرح کا جہیز نہیں تھا جیسے ہمارے ہاں دیا جاتا ہے.
آئی نو, اس لیے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں, ان کو یہی سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے. جیسی بیٹی پیدا ہوتی ہے جہیز کی, جہیز جمع کرنا شروع کرنا.
اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے, جنہوں نے آگے بیٹی کو دیکھنا ہے یا رشتہ طے کرنا ہے, وہ صرف شرافت نہیں دیکھ رہے ہوتے, تعلیم نہیں دیکھ رہے ہوتے, معاشرت نہیں دیکھ رہے ہوتے, تہذیب نہیں دیکھ رہے ہوتے. ان کی نگاہ اس پر ہوتی ہے کہ فریج کون سا ملے گا, ٹیلی ویژن کون سا ملے گا, بیڈ کون سا ملے گا. تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اس کے نتیجے میں ہمارے معاشرے کے اندر بڑی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس چیز کو الٹا جائے, یعنی لڑکوں کے اندر ان کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ تم اس کو اپنے لیے باعث شرم سمجھو. تمہیں یہ چاہیے کہ تم آگے بڑھ کے یہ کہو کہ ہم اپنا گھر تیار کریں گے, ہم یہ ذمہ داری لیں گے. دیکھیے, مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میرے ہاں پہلے بچے کی پیدائش ہونے والی تھی, تو یک بجک مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کوئی روایت ہوتی ہے, رسم ہوتی ہے. میں باہر سے آیا, مجھے معلوم ہوا کہ گھر میں میرے سسرال کے لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ کوئی لے جانے کے لیے آئے ہیں. تو مجھے بہت شدید غصہ آیا. میں نے کہا کہ یہ لڑکے کی پیدائش کا یا بچی کی پیدائش کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ یعنی یہ کام جس کی ذمہ داری مجھے اٹھانی ہے, یہ آپ کیوں لینے کے لیے آیا ہے اس کو؟ یعنی
یہ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ بچہ پیدا ہونا ہے تو وہ ذمہ داری اس کی پیدائش کی نانا نانی کے اوپر ڈال دی جاتی ہے, حالانکہ نہ وہ ان کا نام آگے لے کے جاتا ہے نہ وہ ان کی ذمہ داری ہے.
ہمارے یہاں تو والدین, جو بچی کے والدین ہیں, وہ یعنی یوں ہوتا ہے کہ جیسے داماد ان کے لیے کوئی الہی مخلوق ہے. وہ گھر میں آ جائے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ اس کے یہاں بچے کی پیدائش ہونی ہے تو کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ بچی اگر واپس کہیں آئے گی یا جائے گی, اس کو کیا دینا دلانا چاہیے؟
یہ
صرف جہیز نہیں ہے, ایک رسوم کی دنیا ہے جو اس کے ساتھ
ہوتی ہے.
یعنی مجھے یاد پڑتا ہے کہ میری بڑی بہن تھی اور وہ بہت رسوم رواج کو سمجھتی تھی, جانتی تھی. وہ عام طور پر یہ کہا کرتی تھی کہ کم سے کم 11 رسمیں تو ضرور کرنی. وہ 11 رسمیں جب میں نے سنی ان سے تو میں تو کانوں کو ہاتھ لگ گیا کہ اس کے بعد کون جیتا رہے گا. اور وہ 11 کی 11 رسمیں جو تھیں اس میں دلچسپ بات دیکھیں, ان کے اندر اتر کر دیکھیں, ان میں سے لڑکے کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں, وہ ساری کی ساری لڑکی سے متعلق تھی. تو ہمارے ہاں یہ سوسائٹی بالکل الٹ دی گئی ہے, عرب میں اس کے الٹ تھا.
ابھی ہمارے ریلیٹیوز میں کسی کی شادی ہو رہی تھی اور وہ جہیز کی باتیں کر رہی تھی, اینڈ وہ بہت مطلب دے کین ناٹ افورڈ یو نو. تو میں نے ان سے بولا آپ کیوں دے رہی ہیں, کیا ان کے گھر میں واشنگ مشین نہیں ہے یا ان کے گھر میں فریج نہیں ہے؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یہ میری بیٹی کی عزت ہے, اگر میں نے نہ دیا تو میری بیٹی اس گھر میں خوش نہیں ہوگی. تو بیسیکلی وہ جہیز دیتے ہیں تاکہ ان کی بیٹی کی عزت ہو وہاں پہ اور ان کی بیٹی خوش رہے اور اس کو تانے نہ دیے جائیں.
بھی نہیں ملتی جو
کہ ہاں, لیکن بیچاری انہوں نے تو آئی فیل سو بیڈ فار دا پیرنٹس یو نو, کہ ان کی بیچاری افورڈ بھی نہیں کر رہے ہیں اور کمیٹیاں ڈال رہے ہیں اور ادھر ادھر سے لے کے اس کو واشنگ مشین دے رہے ہیں. مجھے بہت عجیب سے لگا ان کے گھر میں واشنگ مشین نہیں ہے تو ہاتھ سے کپڑے دھوئیں, آپ کیوں ان کو واشنگ مشین لے کے دے رہے
ہیں؟ ہمارے معاشرے میں تو والدین, آپ یقین کریں کہ متوسط طبقے کے لوگ ہیں, یعنی مڈل کلاس کے لوگ, لوور مڈل کلاس کے لوگ بھی, وہ سب کے سب اصل میں بیٹیاں پیدا کرنے کے بعد پھر زندگی بھر قرض اتارتے ہیں.
بالکل بالکل.
یعنی بیٹی کی شادی کرنا ان کے لیے ایک بہت بڑا مارک کی, لاکھوں کے اخراجات اس کے اوپر ہیں, کھانے اتنے کھلانے ہیں, یہ اس طرح کرنا ہے. اس کو ہم نے حقیقی معنی میں, میں ایک سخت لفظ بول رہا ہوں, لعنت بنا دی. یعنی یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں رہا,
بہت سیریس ہے.
اس کو ساری سوسائٹی کو مل کے, اچھا اس میں ابتدا لڑکی والوں کی طرف سے ہو نہیں سکتی, لیکن ان کی وہی نفسیاتی مشکل ہے کہ وہ اپنی بچی کو کس طریقے سے ایک ایسے ماحول میں بھیج دیں جہاں اگلے دن ساس نے یہی سوال کرنا ہے, جو خاندان کی عورتیں آئیں گی انہوں نے یہی پوچھنا ہے. ہمارے یہاں تو آپ کو معلوم ہے خواتین کیا کرتی ہیں, وہ اس کے بعد چادر اٹھا کے یہ تمہارے ہاں سے آئی ہوگی, یہ فلاں چیز تو تمہاری جگہ. یہ جو گفتگو ہے یہ نفسیاتی لحاظ سے کس طریقے سے تیر و نشتر بنتی ہے.
لڑکی والے بھی اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے, لیکن ہم سے ہمارے خاندان والے پوچھتے ہیں جی کیا لگے.
یہ جو چیز ہے, یعنی لڑکے والے جو ہیں ان کو اصل میں اطلاع کرنی چاہیے. دیکھیے یہاں لینے والے وہ ہیں, وہ آگے بڑھیں. یعنی ہمیں اپنے نئے نوجوان بچوں میں یہ شعور پیدا کرنا چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اور وہ یہ کہیں کہ یہ مجھے نہیں کرنا, مجھے بچی والوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرنا, یہ میرے شرف کے خلاف ہے, میری مروت کے خلاف ہے, میں ایک مرد ہوں, مجھے ذمہ داریاں اٹھانی ہیں. یعنی ہمیں اپنی مردانگی باقی موقعوں پر یاد آ جاتی ہے, اس موقع کے اوپر یاد آنی چاہیے, یہاں ختم ہو جاتی ہے, ہمیں یہ کام نہیں کرنا. یہ تو ہے اس کا وہ اعلیٰ مقام ہے جس میں کم سے کم اتنا ہی ہو جائے کہ ڈیمانڈ کا طریقہ نہ رہے.
یعنی اور اپنی خوشی سے جو دینا چاہیں,
کم سے کم ایک ہے خوشی کے ساتھ کوئی چیز دینا, دوسرا یہ کہ اس موقع کے اوپر جو نمائش ہوتی ہے. آپ دیکھیے میں نے خود اپنے بچپن میں دیکھا ہے, دیہات میں باقاعدہ چیزیں پھیلا دی جاتی تھی, پھر پورے خاندان کو دکھایا جاتا تھا کہ دیکھیے ہم نے زیورات دیے ہیں, یہ ہم نے برتن دیے ہیں, یہ فلاں چیزیں دی ہیں, اور وہ مائیں شروع کر دیتی تھی. یعنی میں نے تو بچپن میں یہ دیکھا کہ بچی پیدا ہوئی ہے اور اس کے بعد ایک بڑا صندوق گھر میں آ گیا ہے, وہ بیٹی کا ہے, اس میں زیورات رکھے جا رہے ہیں, اس میں کچھ صندوق, اس میں کوئی کپڑے, اس میں کوئی بستر, اس میں معلوم نہیں کیا کیا الا بلا رکھی جا رہی ہے. یہ سب جو ہے یہ اتنا نفسیاتی بوجھ آپ سوچ بھی نہیں سکتے.
گاندھی صاحب, قرآن کریم میں بھی سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو خرچ کرنے کا حکم دیا اور قوام اس لفظ کی بھی وضاحت کر دے کہ کیا ہے, تو یہ ادھر بھی شامل ہو سکتا ہے کہ خرچ کرنے کا حکم اگر مرد کو دیا ہے گیا ہے تو لڑکی سے کوئی تقاضا شادی سے پہلے بھی نہ کیا جائے, شادی کے وقت بھی نہ کیا جائے.
وہ پوری آیت یہی ہے کہ ہم نے شوہروں کو بیویوں کے اوپر سربراہ بنایا ہے جب تم شادی کر رہے ہو, اور اس کی وجہ بتائی ہے کہ بما انفقوا من اموالہم, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو خرچ کرنا ہے, آپ کو اخراجات کی ذمہ داری اٹھانی ہے. سربراہی کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس گھر کے اندر جو ادارہ بنا ہے اس کے مالی معاملات آپ کے اوپر ہیں,
نہ کہ آپ سرداج تو بن جائیں لیکن آپ ایکسپیکٹ کریں کہ آئے لڑکی کے.
یہ جب آپ نے بعد میں یہ خرچ کرنا ہے تو ابتدا میں بھی آپ ہی کو خرچ کرنا چاہیے. یہ اخلاقی تعلیم ہمیں دینی چاہیے لوگوں کو. میں تو دیکھیے آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہم سب سول سوسائٹی کے جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس کے لیے باقاعدہ تحریک چلائیں کہ ایک طرف ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے, 12 سال ہم بچے کو تعلیم دیتے ہیں نا, اس کے اندر ہمیں ان آداب کی تعلیم دینی چاہیے, اس کو باقاعدہ ایک سبجیکٹ بننا چاہیے. یعنی بہت سی چیزیں جو سکھانے کی ہیں, آپ کو سرخ اشارے پر رکنا ہے, آپ کو ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرنی ہے, آپ کو قطار بنا کے کھڑا ہونا ہے, آپ نے دوسرے آدمی کو ادب دینا, یہ بیسک چیزیں ہیں شہریت کی. آپ کو جہیز کا مطالبہ نہیں کرنا, آپ کو بچی کا استقبال کرنا ہے اور اس کی ذمہ داری خود اٹھانی. آپ مرد ہیں تو آپ کے یہ فرائض ہیں. فرائض بتانے ہیں. اصل میں ہمارے یہاں گفتگو حقوق سے شروع ہوتی ہے, فرائض بتانے ہیں. یہ چیزیں بچے کو بتانی چاہیے, اس کے بعد پھر انفارمل ایجوکیشن ہے جیسے ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں. اچھا اسی طریقے سے آرگنائزیشنز بننی چاہیے ایسی. مثلا میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس میں کامیابی ہوئی, عملاً کامیابی ہوئی, کہ جو بہت سی برادریاں تھیں دلی میں اور بعض جگہوں کے اوپر, برادریوں نے اپنا نظم پیدا کر لیا اور انہوں نے پابندی لگا دی کہ دیکھیے برادری نے شریک ہونا ہے, آپ اگر اس طرح کی چیزیں دیں گے یا اس طرح کا مطالبہ کریں گے تو ہم شریک نہیں ہوں گے.
اچھا اس پہ میں پوچھنا چاہوں گی, کیا اپنے رشتے داروں کا آپ سوشل بائیکاٹ کر سکتے ہیں؟ میں نے دیکھا ہے بہت سی جگہوں پہ جہاں پہ موسیقی اپنے ہی لوگ پسند کرتے اور اس کو غیر شرعی سمجھتے ہیں, وہ ایسی شادیوں میں جانے سے اجتناب کرتے ہیں جہاں محفل موسیقی کا انعقاد کیا جاتا ہے. تو کیا یہ درست ہے کہ اگر ایسی شادیوں کا ہمیں پتہ چلے ہمارے رشتے داروں میں کہ جہاں جہیز مانگا گیا ہے یا بڑی اس طرح کی شوشا ہو رہی ہے, اس کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے, کیا یہ رشتے داروں کے حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہوگی؟
یہ بات یہ ہے کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں آپ یہ کام کر لیں تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک چیز یہ ہے کہ برادری کی سطح کے اوپر یہ کام کیا جائے پھر اس میں فائدہ ہوتا ہے. میں نے تو آپ سے عرض کیا ہے کہ میں نے ایسی برادریوں کی شادیوں میں شرکت کی ہے جن کے ہاں بالکل طے تھا, یعنی یہ جو اب تو قانون بنا نا ہمارے ہاں ون ڈش دینی ہے, ان کے یہاں طے تھا کہ نہیں ون ڈش ہی ہوگی یا کھانا جو ہے وہ ایک ہی ہوگا لڑکے لڑکی والوں کا. ایسی برادریوں کو میں نے دیکھا آج سے یعنی 25-30 سال پہلے دیکھا ہے. اچھا شادی مسجد میں ہوگی, یہ اس طرح کی بہت سی چیزیں انہوں نے کی ہوئی تھیں. یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اس طریقے سے آپ آرگنائز طریقے سے چیزوں کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو یہ سارے طریقے اختیار کرنے چاہیے. اور جس طرح اب ہماری ریاست نے بعض جگہوں پر قانون بنایا, کیوں ہوا یہ ہے کہ ایک ایسی چیز کی جو بالکل جائز تھی وہ حدود سے آگے بڑھ گئی, اس نے لوگوں کے لیے مصیبت پیدا کر دی. تو ہمارے یہاں قانون یہاں تک بنایا گیا کہ دیکھیے آپ تقریب کو 10 بجے ختم کر دیں گے, آپ اس میں ون ڈش دیں گے, آپ یہ کریں گے, آپ وہ کریں گے. اعتدال کے ساتھ قانون سازی بھی کرنی چاہیے, لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں مل کے بتدریج معاشرے کو ٹھیک کرتی ہیں. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ اصلاح کرنے کے لیے اٹھتے ہیں وہ بعض وقت ایکسٹریمزم اختیار کر لیتے ہیں,
بالکل,
یعنی وہ ایسی جگہ سے شروع کرتے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک بڑے عالم تھے, انہوں نے یہ تحریک شروع کر رکھی ہوئی تھی کہ ہم لڑکی والوں کے یہاں کھانا نہیں کھائیں گے بلکہ کوئی مشروب لے لیں گے اور اگر کھانا دیا جائے گا تو ہم واپس آ جائیں گے. اس میں بہت وہ سخت تھے. میرے جلیل القدر استاد تھے, ان کو وہ اپنے ہاں دعوت دینے کے لیے گئے, ان کو انہوں نے کارڈ دیا تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیوں بھائی آپ نے آج کل یہ تحریک چلا رکھی ہوئی ہے کہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے, کیوں ہم جنازہ لینے کے لیے جاتے ہیں؟ آپ اعتدال کی بات کریں, تھوڑے لوگ جائیں گے, چند دوست احباب ہوں گے, کھانے کا وقت ہوگا کھانا کھا لیں گے, اور کھانے کے بارے میں آپ لوگوں کو یہ ترغیب دیں کہ اس میں آپ ایک ڈش بنا لیں یا اس طرح کر لیں. یعنی اگر آپ کسی چیز کو اعتدال سے کریں گے تو وہ ہو جائے گی, اگر آپ اس کو بے اعتدالی میں لے جائیں گے تو آپ ناکام ہو جائیں گے. ایکسٹریمزم نہیں اختیار.
شادی میں جائیں اگر زیادہ ڈش ہیں تو آپ یہ کہیں کہ میں ایک سے زیادہ نہیں لوں گا, میرے نزدیک درست نہیں ہے.
بالکل.
اور سوال آ رہا ہے میرے دماغ میں گاندھی صاحب, لیکن بریک کا وقت ہو گیا, بریک کے بعد ہم پھر گفتگو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. جہیز کے مسئلے کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, گاندھی صاحب سے ہم رائے لے رہے ہیں, وہ ہمیں اس بارے میں آگاہی فراہم کریں. گاندھی صاحب آپ نے مہر کے بارے میں بتایا, اور میں پہلی دفعہ یہ سن رہی ہوں کہ مہر بیسیکلی ایک مرد کی طرف سے ٹوکن ہے اپنی بیوی کے لیے کہ ہم زندگی نئی شروع کر رہے ہیں اور میں کفیل ہوں اس گھر کا. تو اگر اس کی فلسفی سے, اس کی روح سے دیکھا جائے تو جہیز لینا ویسے ہی حرام کام نہیں بن جاتا,
یعنی ایک بڑا ناشائستہ کام بن جاتا ہے. دیکھیے بھائی, حرام حلال کا فیصلہ تو نہیں کر سکتا ہے لیکن ایک ناشائستہ کام بن جاتا ہے. اور بہت سی چیزیں ہیں, میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اگر تو یہ اس فطری جگہ پر رہتا کہ جہاں پر میں نے اپنی خوشی سے اپنی بچی کو کوئی تحفہ دے دیا تو یہاں تک تو شاید کوئی بھی اعتراض نہ کرتا. یہ بڑا ہے آگے, اور یہ بڑھ کر لوگوں کے لیے ایک نفسیاتی مسئلہ بنا ہے. اس نے بچیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ناممکن بنا دیا. اس میں بچیاں بعض اوقات گھروں میں بیٹھی جاتی ہیں, ان کے بالوں میں چاندی آ جاتی ہے لیکن ان کو گھر سے اٹھانا ممکن نہیں ہوتا. ان میں ساری خوبیاں ہوتی ہیں لیکن والدین جہیز دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. غریب آدمی کے لیے مرنے کا مقام بعض اوقات ہو جاتا ہے. ہم نے اس کو عزت اور بےزتی کا مسئلہ بنا دیا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی اصلاح کرنی چاہیے. یہ سب اخلاق کی خرابیاں ہیں, اور اخلاق ہی مذہب ہے. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ باقی تو تفصیلات ہوتی ہیں, مذہب بنیادی طور پر کیا ہے؟ وہ دو چیزوں کا نام ہے. میرا ایک پروردگار ہے, مجھے عبادت کرنی ہے اس کی, اور مجھے انسانوں کے ساتھ اعلیٰ اخلاق پہ قائم رہنا ہے. تو انسانوں کے ساتھ اعلیٰ اخلاق کے معاملے میں اگر میرے اندر تکبر آ گیا ہے, میرے اندر دوسروں کی تحقیر آ گئی ہے, میں دوسروں کی آزار کا باعث بن رہا ہوں, میں ان کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہوں, تو پھر میرے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھل سکتا. آپ دیکھیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جاتا ہے روایت کے اندر کہ ایک خاتون کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ بہت نوافل پڑتی ہے, شب و روز عبادت میں مصروف رہتی ہے, لیکن ہمسائے اس سے بہت تنگ ہے. آپ نے فرمایا جہنم میں جائے گی. ایک دوسری خاتون کے بارے میں کسی وقت ذکر کیا گیا کہ وہ نوافل وغیرہ تو نہیں پڑتی, فرض پڑھ لیتی ہے, تھوڑی بہت عبادت بھی کرتی ہے, لیکن اس کے ہمسائے اس سے بہت خوش ہے. آپ نے فرمایا جنت میں جائے گی. تو اصل میں جو اخلاق ہیں ان کے اوپر ہماری جنت اور جہنم کا انحصار ہے. یعنی یہ معاملہ کوئی آسان نہیں. ہمارے ہاں مذہبی لوگ یہ خیال کرتے ہیں کچھ ریچولس کو انجام دینے کے بعد اللہ کے ہم محبوب ہو جائیں گے. اللہ کی محبوبیت کو خود حضور نے بیان کیا. یہ پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ میرے قریب کون ہوں گے جنت میں, تو فرمایا احسنکم اخلاقا, جو اخلاق کے لحاظ سے بہتر ہو. اپنے مقصد کے بارے میں بتایا کہ بوئستو لتمم مکارم الاخلاق, میں اعلی اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو آپ کے ہاں اگر اخلاقی لحاظ سے پستی پائی جاتی ہے, خواہ وہ آپ کے گھر میں ہے خواہ بیوی کے ساتھ ہے. میں ایسے بے شمار مذہبی لوگوں کو جانتا ہوں جو تقریریں کریں گے, واز کریں گے, انہوں نے باقی مذہب اپنایا ہوگا. آپ گھر میں دیکھیے ان کو, تو معلوم ہو کہ فرعون گھر میں داخل ہو گئے. ان کی گفتگو, ان کی بات چیت میں ایسا لگتا ہے کہ جس طرح وہ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں. اولاد ان سے تنگ ہوگی باپ کی حیثیت سے, بیوی ان سے تنگ ہوگی شوہر کی حیثیت سے. یعنی انہوں نے اس طریقے سے گھر کے ماحول کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہوگا کہ وہاں کسی کی سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا. یہ مذہب نہیں ہے. مذہب کی حقیقت یہ ہے کہ آپ اخلاقی لحاظ سے اتنے محبوب انسان بن جائیں کہ لوگ یہ محسوس کریں کہ اس شخص سے کوئی کسی کے لیے آزار, کسی کے لیے تکلیف, کسی کے لیے دکھ صادر نہیں ہو سکتا.
غامدی صاحب, آپ نے جیسے کہ بتایا کہ مایوب بات ہے جہیز طلب کرنا یا اس کی ایکسپیکٹیشن رکھنا اور غیر اخلاقی بھی ہے. ظاہر سی بات ہے قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل ایمان سے کہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. تو بے شک آپ نے زبان سے, ایک تو لوگ مانگتے بھی ہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے بری ہے, لیکن اگر آپ ایکسپیکٹیشن بھی رکھتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ نہیں آئے گا تو بچے کے لیے آپ مشکلات کسی نہ کسی کہیں نہ کہیں تانا اس کو ضرور دیں گے, تو یہ ایک رشوت کے زمرے میں نہیں آتا.
یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ وہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل جو قرآن نے کہا ہے, یہ اس کے تحت آ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسرے کے لیے ایسی صورتحال پیدا کر رہے ہیں کہ جس میں وہ مجبوری سے ہمیں دے گا. تو جب کوئی اپنا مال مجبوری سے دیتا ہے تو یہ اصل میں باطلی طریقہ ہے جس سے آپ نے اس کو حاصل کیا ہے. یعنی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اس کو صرف اس حد تک گوارا کیا جا سکتا ہے کہ بالکل اپنی ذاتی خوشی سے بغیر کسی نفسیاتی دباؤ کے والدین نے بچی کو کوئی چیز دے دی. اس میں بھی میں یہ کہتا ہوں کہ جب اس کی اصلاح کی جائے تو اس کی بھی تعلیم دینی چاہیے کہ یہ معاملہ پہلے یا بعد کر لیا جائے. یعنی اس موقع کے اوپر, میں نے تو اپنے بچپن میں یہ دیکھا ہے کہ ایک ساتھ بارات آتی تھی, اس کے ساتھ ایک سامان ڈھونے والا پورا عملہ آتا تھا.
لیکن جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں پھر اس بات پہ وہ بحث کریں کہ جب ہم کر سکتے ہیں تو ہم اپنی بچی کو کیوں دیں, یہ تو ہمارے بچوں کے لیے.
اس میں بھی دو پہلو ہیں. یہ بات یہ ہے کہ اصلاً اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر کوئی اپنی بچیوں کو چیز دینا چاہتا ہے دے رہے, لیکن اگر کسی معاشرے کے اندر کوئی چیز برائی بن چکی ہو, خرابی بن چکی ہو, تو پھر کم سے کم تقریب سے اس کو نکال دینا چاہیے, کیونکہ اس موقع پر پھر وہ دوسرے والدین کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. آپ نے دینا ہے نا, کیونکہ یہ ضرور ہے کہ آپ نے اس شادی کے موقع پر تقریب منعقد کر کے دینا ہے یا آپ نے اس کی نمائش ہی کرنی ہے. اگر آپ نے کوئی گھر دینا ہے, کوئی اور چیز دینی ہے, وہ کھاتے پیتے لوگ ہیں,
پتا نہیں چلے گی.
اصل میں اس چیز کو حرام حلال کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے, بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے خرابی کہاں پیدا ہو رہی ہے. خرابی پیدا ہو رہی ہے نمائش میں, مطالبے میں, توقعات میں, نفسیاتی ماحول میں. اس کی اصلاح ہمیں ہر حال میں کرنی چاہیے.
غامدی صاحب, ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں جہاں شادی کا مسئلہ آتا ہے یہاں پہ ہمیں فیمیل ڈومینیشن زیادہ نظر آتی ہے. بچی کا جہیز تیار کرنا ہے, وہ ماں باپ سے پیسے ایکسٹریکٹ کرتی ہے, یہی کام ساس یا لڑکے کی ماں بھی کرتی ہے کہ اس کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں لے کر آئے. تو اس کی مردوں کو پریشرائز بلکہ کیا جاتا ہے. شادی کے لیے 50 فنکشنز ارینج کیے جاتے ہیں, اس کے لیے خرچہ نکالا جاتا ہے. تو یہ اس عورت کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, ان کا کیا اصل رول انہی کا؟
اصل رول انہی کا ہوتا ہے. میرے نزدیک اس معاملے میں عورتوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. عورتیں اگر ایجوکیٹ ہو جائیں, میں نے تو آپ سے عرض کیا کہ گھر میں مصیبت کیا ہوتی ہے,
میں
مجبور ہوں اپنی بچی کو کچھ نہ کچھ دینے کے لیے. اس کی وجہ یہ کہ مجھے معلوم ہے عورتیں اس کا حال کیا کریں گی. میں آپ کو بہت سے ایسے اس وقت مرد دکھا سکتا ہوں جو ایجوکیٹ ہو گئے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ اس طرح کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں. گھر کی خواتین ہیں جو اصل میں بڑا مسئلہ پیدا کرتی ہیں, اور اس میں ان کی اصلاح ہونی چاہیے. یعنی وہ آگے بڑھیں اور وہ آگے بڑھ کے اچھی روایات قائم کریں, وہ اس طرح کی چیزوں کو بےمانی سمجھیں. بچی کے لیے اگر آگے بڑھ کے, مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کرتا ہوں, اگر ماں آگے بڑھے اور ماں جا کے ان سے یہ کہے کہ دیکھیے میرے ہاں بچی کا بیڈ روم تیار ہے, ضروری چیزیں کھاتے پیتے ہیں نا, یہ ساری چیزیں تیار ہیں, از راہ کرم آپ اس معاملے میں کچھ نہ کیجیے, تو آپ سے آپ یہ چیزیں ڈسکرج ہونا شروع ہو جائیں گی. حوصلہ شکنی کرنے کے لیے عورتوں کو آگے بڑھنا پڑے گا. ویسے تو میرا اپنا ذاتی احساس یہ ہے کہ آپ مذہبی اور اخلاقی اصلاح اگر کسی قوم کی کرنا چاہتے ہیں, اس کی ابتدائی عورت سے ہونی چاہیے. یعنی عورتوں کی آپ اصلاح کر دیں, ان کے آپ طرز عمل کو بدل دیں, اس کے بعد مرد اس میں بیچارے ہوتے ہیں. بالکل
بہترین مائیں کہتے ہیں نا, بہترین قوموں کی جو ہے وہ پرورش کرتی ہیں. تو ماں اگر تربیت صحیح کرے تو بالکل صحیح ہے. عامدی صاحب, اب ایک اور وضاحت کر دیجیے, کفو کیا ہے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ غیر کفو سے نکاح درست نہیں ہے.
یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں، پھر میں آپ سے عرض کروں گا، یہ اصل میں ایک ہمارے جو فقہ ہیں، جورسٹ ہیں، انہوں نے لوگوں کو اس کی تعلیم دی، اور یہ اپنی جگہ تعلیم بری نہیں ہے کہ جب آپ شادی کرتے ہیں تو شادی کے بعد ایک گھر بسنا ہوتا ہے، خاندان بسنا ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ بہت زیادہ معاشرتی فرق کے ساتھ شادی کر دی جائے، یعنی برابر سرابر کے لوگوں کو کہتے ہیں برابر سرابر کا ہونا، برابر سرابر کے لوگ دیکھ لیجئے، یہ بھی آپ دیکھیں کہ اگر مثال کے طور پر ایک بہت غریب گھرانے کی بچی آ گئی ہے تو پھر آپ کا پورا گھر بہت بڑا ہونا چاہیے ذہنی لحاظ سے کہ وہ اس کو ایکسپٹ کرے، ورنہ یہ ہے کہ وہ خود وہاں پر ذلیل ہو کے رہ جائے،
اس کو
کفات اس کو کہا جاتا ہے یا کف دیکھنا چاہیے اس کو کہا جاتا ہے، یہ وہی لفظ ہے جو سورہ اخلاص میں استعمال ہوا ہے، مطلب یکن لہو کفواً احد، یعنی کوئی ہمسر نہیں ہے خدا کا، تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے برابر سرابر کے معاشرتی لحاظ سے، اب تعلیم میں مثال کے طور پر اگر بہت فرق ہوگا یا آپ کی معاشی حالت میں بہت فرق ہوگا یا آپ کی تہذیبی تربیت میں بہت فرق ہوگا تو پھر گھر بسنا یا اس کا قائم رہنا یہ ذرا مشکل ہو جائے گا، یہ بات ہے، یہ سجیشن کی بات ہے، اس کا کسی مذہبی فتوے سے کوئی تعلق نہیں۔
سر گاندھی صاحب، ایک اور دوسری سائڈ کی جانب بھی آنا چاہیں گے، کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ لڑکے والوں کی ذمہ داری ہے، مرد کی ذمہ داری ہے، ساس کی ذمہ داری ہے، لیکن اکثر جہاں متمول خاندان ہم دیکھتے ہیں وہاں لڑکی والوں کی بھی بڑی خواہش ہوتی ہے، ان کا کہنا ہوتا ہے کہ ہم نے ساری زندگی اولاد کے لیے کمایا تو کیوں نہ خرچ کیا جائے، لیکن وہ خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے اوپر بھی ایک پریشر کریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔
جی بالکل، میں نے وہی عرض کیا نا کہ اصلاً تو ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے، آپ جو بھی کریں، لیکن ایسے طریقے سے کرنا چاہیے کہ سوسائٹی کے اوپر آپ کا دباؤ نہ ہو۔
نمود و نمائش کا
نمود و نمائش اصل میں
اور
جہاں
بھی طریقے ہیں بیٹی کو کچھ
بہت طریقے ہیں، آپ بڑے سلیقے کے ساتھ یہ معاملات کر سکتے ہیں، شادی بیاہ کی تقریب اگر آپ اس طرح کی بنا، پھر غریب لوگ بیچارے ترسیں گے دیکھ کے، یہ چیز عمرا ملحوظ رکھتے تھے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ ہماری پرانی معاشرت میں، یہ جو معاشرت آج سے 50-100 سال پہلے کی تھی، اس میں عمرا اس کا بہت خیال رکھتے تھے، یعنی وہ کبھی ایسے کام نہیں کرتے تھے جس سے دوسروں پر نفسیاتی دباؤ پڑے، تو یہ ہم میں سے ہر شخص کو سیکھنا چاہیے، یہ بنیادی اخلاق کی تعلیمات ہیں، ان کے لیے آپ قانون سازی کرنے نہیں بیٹھ سکتے، ان کے لیے سوسائٹی کی ایجوکیشن ہونی چاہیے، یہ قانون سازی سے لوگوں کو قطار میں نہیں کھڑا کیا جا سکتا۔ جب مجھے یہ احساس ہوگا کہ میرا قطار میں کھڑا ہونا یہ میرے لیے شرف ہے، اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ آپ کے یہاں جو لیڈر پیدا ہوتے ہیں وہ اصل میں اپنے مقاصد، سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو قانون شیخ نہیں سکھاتے ہیں، یعنی میرے نزدیک یہ بڑی المناک صورتحال ہے کہ آپ ایک جلوس نکالیں، اس کے لیے لوگ جا رہے ہوں اور آپ ٹول ٹیکس پے نہ کریں، یہ چھوٹی بات آپ کے نزدیک چھوٹی بات ہے، میرے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لیڈر اس گروہ کی رہنمائی کر رہا ہے اس کی اخلاقی تربیت نہیں ہوئی، اس کے باطن کے اندر ایک پست انسان بستا ہے،
کل کو انہوں نے محال سنبھال لی تو
قوم ملک کو قانون سکھانا ہے، اصل میں کیا چیز ہے ریاست؟ ریاست قانون کی حکمرانی کا نام ہے، آج اگر ان لوگوں کو قانون کی پابندی نہیں سکھائی گئی، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کی شان اور ان کا وقار کیا ہے، آپ 10 چیزوں میں ان سے اختلاف کر لیں، وہ یہی چیز ہے کہ یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ وہ لوگوں کو کہیں کہ آپ قانون کے
اوپر
آپ پرنسپل لا قانون اس کی پابندی کرتے ہوئے آگے آپ کمٹمنٹس کو پورا کریں گے، آپ کی بات زبان سے نکل گئی بس نکل گئی، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ لیڈر اصل میں اپنی پستی کا اشتہار دیتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرے کارکنوں نے مجھے مجبور کر دیا فلاں کام کرنے کے لیے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ میں لیڈر نہیں ہوں، میں ایک پست انسان ہوں جو لوگوں کے پیچھے چلتا ہے، جس کو کارکن مجبور کر کے اس سے بد اخلاقیاں کرا سکتے ہیں، قانون شکنی کرا سکتے ہیں، اس کو شرم کرنی چاہیے اپنے پاس بیٹھے ہوئے، بجائے یہ کہ وہ اپنے آپ کو لیڈر سمجھے، یہ بدقسمتی ہے ہماری، اصل میں اس بدقسمتی نے ہمیں تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا ہے، ہمارے بڑے لوگ، ہمارے علماء، ہمارے لیڈر، ہمارے رہنما، وہ اصل میں اعلی روایات کے نمائندہ ہونا چاہیے، قانون پابند ہونے چاہیے، اخلاقی لحاظ سے بہت برتر ہونے چاہیے، ان کے گھروں کو دیکھیں، ان کی گفتگو سنیں، ان کی بات چیت سنیں، تو آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ ایک شائستہ اور مہذب انسان ہے، اس شائستہ اور مہذب انسان کو ہمیں پانا ہے اپنے سوسائٹی میں، لیکن یہ بڑی
لیکن ہماری سوسائٹی میں تو آج کل اخلاق یہ بہت پیچھے رہ گیا ہے،
مجھے تو حیرت ہوتی ہے، میں اخلاق کا نام لیتا ہوں تو لوگ میرا منہ دیکھتے ہیں، آگے سوال کرتے ہیں وہ کیا چیز ہوتی ہے،
بالکل،
یعنی میرے نزدیک کوئی انسان کے انسان ہونے کا مطلب ہی صرف یہ ہے کہ اس کا ایک اخلاقی وجود ہے، بس
بالکل ختم ہو چکا ہے۔
بہت بہت شکریہ گاندھی صاحب آپ کی گفتگو کا، سادی خان آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے،
تھینک یو سو مچ ہیونگ می۔
جہیز کے بارے میں آپ نے گاندھی صاحب کی گفتگو سنی کہ جہیز دینا معیوب بات نہیں ہے، لیکن اسے طلب کرنا یا ایون یہ ایکسپیکٹیشن رکھنا، یہ امید رکھنا کہ جہیز دیا جائے گا، یہ انتہائی مایوب بات ہے. اور لڑکے قرآن کریم میں بھی مرد کو مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، اس کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے. مہر کا آپ نے اس کی بیک گراؤنڈ اس کا سنا، اس کی روح سنی کہ اس کا کیا ہے، کہ وہ مرد ہے، خاندان شروع کر رہا ہے، اس کی ذمہ داری ہے یہ. تو میرے خیال میں اب لینے والے بھی ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، دینے والوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے خود تو دینے کے قابل ہیں لیکن معاشرے میں وہ دوسری برائیوں کو جنم نہ دے رہے ہوں، اس کی وجہ سے دوسرے لوگ رشوت لینے کے لیے پریشرائز نہ ہو رہے ہوں. ان سب باتوں کا ہم خیال رکھیں، زندگی سادہ طریقے سے زیادہ اچھی طریقے سے گزاری جا سکتی ہے. مجھے دیجیے اجازت، اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.